الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں سورہ مطففین کی، جن کی تلاوت میں نے کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے جھوٹ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو اور میں بھی کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ سرایت کر چکا ہے ایک ناسور بن کر، اور شاید ہی ہمارا کلام جھوٹ سے خالی ہوتا ہو الا ماشاء اللہ، ورنہ بات بات پر جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، اور اس کو ہم اپنے لیے اپنی فنکاری سمجھتے ہیں، خوبی سمجھتے ہیں. معاشرے کے اندر ایک اور چیز جو آج پھیلی ہوئی ہے، اس جھوٹ کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی. کسی دکان پہ آپ چلے جائیں، شاید ہی ایسا کوئی ہو، ورنہ عام طور پر یہ شکایت عام ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی ناپ تول کی میں کمی کرنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ویل للمطففین، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہلاکت ہے یا دردناک عذاب ہے، یا کم سے کم لفظوں میں افسوس ہے ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ان لوگوں کا حال یہ بتایا کہ جب یہ خود مال وصول کرتے ہیں تب تو پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، پورا پورا تول لیتے ہیں، لیکن جب یہ خود لوگوں کو دیتے ہیں اس وقت پھر ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک ایک پائی کا اور ایک ایک آنے کا حساب ہوگا. اس دن کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے تو آخرت سے بڑھ کر کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کا کچا چٹھا سارا کا سارا وہاں کھول دیا جائے گا. یہاں ہم نے جو کچھ بھی کیا آخرت میں سامنے آ جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ رب العزت کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اس دن سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. بہرحال اس ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا مطففین. یہ تطفیف کا جو لفظ ہے صرف ناپ تول میں کمی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے ذمے ہو ادا کرنا، اور اس ادائیگی کو ہم ذمہ داری کے ساتھ پورا نہ کریں، اس حق کو پورا نہ دیں، یہ تطفیف میں شامل. حتیٰ کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صحیح طریقے پر ہم ادا نہ کریں، ان حقوق میں ڈنڈی ماریں، وہ بھی تطفیف میں داخل. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ نہ قیام درست نہ قیام درست نہ قومہ درست نہ رکوع اور سجدے، یعنی اس میں کمی بیشی کر رہا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر آپ نے بھی اس کا مشاہدہ بارہا کیا ہوگا، بعض لوگ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ چار رکعتیں ان کی اتنی جلدی ہو جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوتی. اس میں حال خاص طور پر چار جگہوں پر زیادہ خراب ہوتا ہے کہ رکوع میں گئے، ابھی پورے طور پر صحیح طریقے پر ان کے اعضاء جو ہے وہ صحیح اپنی جگہ پر آئے بھی نہیں کہ فوراً قومے میں آ گئے، اور قومے میں بھی پورے طور پہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں ابھی بس انہوں نے اپنی پیشانی شاید چکائی ہی تھی کہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پورے طور پر ابھی اٹھ کے بیٹھے نہیں تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو وہ صورت ہوتی ہے کہ تو چل میں آیا، انتہائی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جس میں نہ سجدہ ادا ہوتا نہ رکوع ادا ہوتا نہ قومہ ہوتا نہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت صحیح طریقے پر ادا ہوتی، جس کے نتیجے میں نماز ہی نہیں ہوتی. بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ دیکھا کہ ان کی نماز میں کمی ہے تو فرمایا کہ تم نے تخفیف کی، یعنی ناپ تول میں جس طرح کمی کرتے ہیں یہاں پر تم نے اللہ کا حق صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا، تو یہ بھی گویا اس میں داخل. تو یہ لفظ متففین یا تخفیف کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے اور بہت سارے مفہوم میں داخل. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ایک برائی کے لیے ایک ایک نبی کو بھیجا ختم کرنے کے لیے. بعض قوموں میں بدکاری عام تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو جن قوم کی طرف بھیجا. اسی طریقے سے بعض لوگوں میں ناپ میں کمی تول میں ناپ میں کمی بیشی کیا کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یعنی بت پرستی تو عام تھی ہی، کفر و شرک تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ یہ وہ بھی کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی، لوگوں کو کم تول کر دیا کرتے تھے، ماپ میں کمی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں لوگوں کو ڈرایا بھی کرتے تھے. وہ بیچارہ مسافر جا رہا اس کو ڈرا دیا، اس کا مال لوٹ لیا، یہ کام بھی کرتے تھے. بہلا حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. قوم نے جس طرح سے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں بھی جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. تین دن تک سخت گرمی رہی، ایسی گرمی کہ گویا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے. اور تین دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اور اس بادل میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں، تو جو لوگ گرمی کے ستائے ہوئے تھے سارے کے سارے وہ خوش ہو گئے اور اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئے. جب ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بادل کے ٹکڑوں سے انگارے برسا دیے اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو بہرحال مقصد یہ کہ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، آج کون سی خرابی ایسی ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، اور ملاوٹ ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کا شکار ہم ہیں، اور بے حیائی ہم پھیلا رہے ہیں بلکہ اس کا حصہ بن رہے ہیں، اسی طریقے سے بدکاری اور زنا کاری کا یہ عذاب آج ہم میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عورتیں مردوں کی شکل اور مرد عورتوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں. یعنی کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم چھوڑے ہوئے ہیں؟ آج سارے ہی گناہ ہم نے اپنے اوپر لیے ہوئے. بے حسی کا ایک عذاب الگ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، اور پھر یہ سوچیں کہ کہیں جن وجوہ کی بنا پر ان کو تباہ کیا گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وجوہ ہم میں ہوں، ان کاموں میں ہم مبتلا ہوں، تو خدا نے کرے ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ کر دیے جائیں. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، ورنہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے اس کے معنی کو سمجھ سکے. لیکن واقعات ایک ایسی چیز ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی علمی بات نہیں ہوتی. عام طور پر واقعات ہوتے ہیں پچھلی قوموں کے جس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ بِمُدَّكِرٍ. تو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں, پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں. کہیں فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ ہم نے جھوٹے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا, آخرت کو جھٹلایا, ہم نے ان کا انجام کیا کیا, کس انجام سے دوچار ہوئے, تباہ و برباد ہو گئے. چونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو ان لوگوں پر نازل ہو رہا تھا جو ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں معذب قومیں رہا کرتی تھیں. شام کا سفر کر رہے ہیں, کہیں مصر کا تو کہیں لبنان کا تو کہیں جا رہے ہیں, تو وہ بستیاں ان کے راستوں میں آتی تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے کیا کام. اور یہ انسان ناپ میں کمی بیشی کیوں کرتا ہے؟ چند پیسے حاصل کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہمیں کچھ پیسے حاصل ہو جائے, لیکن یہ پیسے حاصل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اس لیے فرمایا کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اس مال دولت کے مالک ہم ہوں گے, ہماری اولادیں اس کی وارث ہوگی, لیکن جب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا, لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. وارث تو ہم ہوگا ان تمام چیزوں کے, تمہیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. تو انسان لالچ میں مال و دولت کے یہ سب کام کرتا ہے لیکن ہاتھ میں اس کے کچھ نہیں آتا. آج بھی یہی معاملات ہیں, ہم ناجائز طریقے سے دولت کو جمع کرتے ہیں اور کوئی دوسرا آ کر ہماری دولت کو چھین کر لے جاتا ہے مختلف طریقوں سے. تو میرے عزیز, وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, جائزہ لیتے رہنا چاہیے, بلکہ بار بار, کہ خدا نہ کرے کسی برے عمل میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ویعفو عن کثیر, اور اکثر تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں, یعنی کسی پر پکڑ فرماتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تمام باتوں پر پکڑ فرما لیں. کیونکہ قرآن فرما ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اگر اللہ تعالیٰ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس پر پکڑ فرمانے لگیں تو دنیا میں کوئی جاندار باقی نہ بچے. اسے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے, عام طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں. اسی کو فرما رہے ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ اکثر تو معاف کر دیتے ہیں, ہاں کہیں کہیں کبھی کبھی عبرت کے لیے پکڑ فرما لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, زکات بھی دیتے ہیں, پھر بھی ہماری دکان پر ڈاکو آ گئے, لوٹ کر لے گئے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ آدمی صرف اسی کو نہ دیکھے, اور بھی بہت سے معاملات ہیں ان پر بھی نظر کرے آدمی. بعض اوقات آدمی اس لیے تباہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود تو ظلم نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم پر اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی, دوسروں کو نیکی کی تعلیم بھی نہیں دیتا, ہدایت بھی نہیں کرتا, یہ بھی سبب بن جاتا ہے بعض اوقات. چونکہ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, کہ تم اس مصیبت سے ڈرو جو خاص ظالموں پر ہی نہیں آئے گی, بلکہ اس میں وہ لوگ بھی پیچھے جائیں گے جنہوں نے ظلم نہیں کیا, لیکن چونکہ ظالموں کو دیکھ کر کبھی وہ چیپ جبی بھی نہ ہوئے, ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئے, انہیں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی, کبھی انہوں نے ان کو صحیح راستے کی طرف بلایا ہی نہیں. تو بعض اوقات جب عذاب آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں ظلم کس نے کیا ہے اور ظلم کس نے نہیں کیا, سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بتائیں کم از کم جس حد تک ہم میں استطاعت اور قدرت ہے, ورنہ آخری درجہ جو ہے وہ تو حاصل ہی ہونا چاہیے کہ آدمی اس کو برا تو سمجھے کم از کم کہ جو کام یہ ہو رہا ہے غلط ہے. تو بہرحال تطفیف کے معنی جو ہیں وہ بڑے اس میں اپنے معنی کے اندر بڑا مفہوم بڑا وسیع رکھتا ہے, اور اس میں ہمارے بزرگوں نے بہت سی باتیں شامل کی ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. مثلا ایک شخص بیوی کا حق صحیح طریقے پر ادا نہیں کر رہا, یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہی, یہ بھی تطفیف میں داخل. کوئی شخص مہر اپنی بیوی کو نہیں دیتا, یہ بھی تطفیف میں داخل. تو یہ سارے کے سارے کام جو آج ہم کر رہے ہیں، ہمیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی ظلم ہی نہیں کر رہے، ہم نے تو زیادتی ہی نہیں کی، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی زیادتی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو مال کو بیچتے ہیں تو عیب بچا کر بیچتے ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لیپا پوتی کر کے اس کا عیب چھپا دیں، اور پھر اس کے بعد گاڑی ہے کہیں سے اس کو اگر ہے تو معمولی سا رنگ کرا دیا، ڈینٹ پینٹ کرا دیا، اس کے بعد جناب بڑی اچھی کر کے اس کو پیش کر دیا، اس کا عیب کوئی نہیں بتاتا. ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی طرف دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تھان آ گیا، وہ تھان ایسا تھا جس میں عیب تھا. انہوں نے اپنے جو ملازم تھے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، جب گاہک آئے تو اس تھان کو میں جو عیب ہے وہ بتا کر فروخت کرنا، ایسی فروخت مت کر دینا، اب اس کی مرضی، اگر لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے. لیکن وہ تھان بک گیا. امام صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی اس تھان کا کیا بنا، تو کہا کہ وہ تو بک گیا. کبھی تم نے عیب بتایا تھا؟ کہ عیب بتانا یاد نہیں رہا. اب اس شخص کی تلاش ہوئی، اس زمانے میں شہروں کی آبادی اتنی تو ہوتی نہیں تھی، چھوٹے شہر ہوتے تھے، چھوٹے قصبے ہوتے تھے. بہرحال تلاش بسیار کے بعد اس شخص کا پتہ چلا، تو امام صاحب نے بتایا کہ بھئی جو تھان تم لے گئے تھے اس میں یہ عیب ہے، اب تم چاہو تو اسے واپس کر دو اور چاہو تو خرید لو. تو یہ تکلیف اٹھاتے تھے اتنی، تو لازمی بات ہے کہ یہ شریعت ہے ہماری، اور اس شریعت نے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپاؤ مت، بتا کر بیان کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو خود ملاوٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس جہاں سے مال آتا ہے وہ ملاوٹ کر کے بیچتے. تو بھائی اس میں بھی شریعت نے راستہ ہی بتایا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ بھئی یہ خالص مال ہے، اس کو بتا دو کہ بھئی یہ چونکہ پیچھے سے جو آ رہا ہے، اب جس طریقے سے یہ آ رہا ہے اس میں جتنی ملاوٹ ہے اگر پتا ہے تو بتا دو، ورنہ بتا دو بھئی تمہارے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو بتاؤ، اور اگر پتا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آپ گنہگار ہیں بھی نہیں. لیکن جس حد تک ہمیں معلوم ہے اس معاملے کو ہمیں واضح کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ دھوکے کا شکار نہ ہو. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں تو آج کل اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ خراب چیز کو ہمیشہ نیچے چھپا کے رکھتے ہیں اور اچھی چیز کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی سارا مال ایسا ہی ہوگا، لیکن جب دیتے ہیں تو وہ دیں گے نیچے سے جتنا کچرا مال ہے تاکہ وہ چلا جائے. آج عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں عمل ملتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے ایک بازار میں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، اور اوپر جو گندم ہے بہت اچھی گندم ہے، آپ نے اس گندم میں اپنا ہاتھ ڈالا نیچے تک اور دیکھا تو اندر کچھ گیلی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ یہ گندم بارش میں بھیگ گئی تھی، اس لیے اس کو میں نے نیچے کر دیا اور جو خشک تھی اس کو اوپر کر دیا. فرمایا کہ تمہیں اس کے برعکس کرنا چاہیے تھا کہ جو اچھی گندم تھی اس کو نیچے کرتے اور جو بھیگ گئی تھی اسے اوپر رکھتے یا ایک سائڈ پر رکھتے، تاکہ پتہ چل جاتا خریدنے والے کو کہ بھئی یہ گیلی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تعلیم دی، ایک ایک چیز بتائی. اب کون سا عمل ایسا ہے جو آپ نے ہمیں نہیں بتایا؟ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے تمام چیزوں کے اندر یہ معاملہ ہے. گوشت کی گوشت خریدنے چلے جائیں تو پتہ چلا کہ صاحب وہاں پر گوشت بھی ایسا ہی مل رہا دو نمبر. بچیا کا مانگتے ہیں بچڑے کا دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ دھوکہ دیتے ہیں. باقاعدہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی صاف سو ہے کہ بھئی بچڑے کا ہے، کوئی بات نہیں، خریدنے والے خریدتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ حرام جانور تو نہیں ہے، قربانی بھی تو آخر کرتے ہی ہیں اس کی، تو گوشت کھانے میں کیا، اور ہے وہ بچڑے کا بچیا سمجھ کے کھا رہے ہیں، تو اس کو صاف واضح طور پر جو بھی ہے وہ بتاؤ کہ بچڑا ہے. لیکن اس کو بھی جھوٹ بول کر اپنے رزق کو حرام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پر بعض اوقات اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جب برائی پھیل جاتی ہے اور کوئی اس کو روکنے والا بھی نہ ہو، کہنے والا بھی نہ ہو، تو عذاب عام میں سب لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. عذاب عام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں. اور اگر کوئی عیب ہے کسی چیز میں تو اس عیب کو بتا دیں تاکہ جو لینے والا ہے اس کی مرضی ہے، اب اس عیب کے ساتھ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لے لے، نہیں تو بھی چھوڑ۔ تو بہرحال یہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز سے منع فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اب دیکھیے کہ اس میں ان کی جو فنکاری ہے وہ یہ بتائی کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں اس میں پھر کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں یہ دوہرا معیار، خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیں گے کیونکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن جب دوسروں کو دیں گے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کسی دوسرے کے حق میں کمی کرنا یہ تصفیف کہلاتا ہے۔ جو چیز اس کو دینی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں دی، جس مقدار میں دینی چاہیے تھی وہ مقدار نہیں دی، تو یہ سب تصفیف میں داخل۔ اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔